نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن والبدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه وإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں کھو جاؤ گے اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام علاقہ شورکوٹ بستی اسلام کے نوجوانوں اور دوستوں ساتھیوں آج میں تقریباً 10-12 روز شدید بخار کے بعد آپ کے پاس پہلے جلسے میں حاضری دے رہا ہوں اور مجھے یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات نے شدید مشکلات کے باوجود علاقہ کے شیعہ اور کئی شیعہ نواز مخالفین کی وجہ سے اس جلسہ کے انعقاد میں بڑی تکالیف اٹھائی اور اس کے باوجود ہزاروں کے اجتماع کو یہاں آنے سے کوئی روک نہ سکا. میرے بھائیوں، یہ وہ سچائی ہے کہ جس کا انکار کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. یہ وہ حقیقت ہے جو آشکار ہو رہی ہے. یہ وہ روشنی ہے جو چمک رہی ہے. یہ وہ فکر ہے جو فروغ پذیر ہو رہا ہے. یہ وہ درد ہے جو انسانوں کے بنجر دلوں میں اتر رہا ہے. یہ وہ کرب ہے، یہ وہ احساس ہے، یہ وہ گرمی نفس ہے، یہ وہ جنبش فکر ہے، یہ وہ تب و تاب ہے کہ جو انسانوں کے قلوب کی وادیوں میں شناوری کر رہا ہے اور بڑی بڑی مشکلات اور عواقب، مصائب، سوانحات، محیب سائے انسانوں کو اس عظیم فکر سے روک نہیں سکتے. اور یہ فکر وہ ہے کہ جس کو مولانا حق نواز شہید نے اپنے خون سے تازگی بخشی تھی، اپنا خون دے کر جس گلشن کی آبیاری کی تھی، اپنا خون دے کر جس دیپ کو فروزہ کیا تھا، جب اس خون میں تھوڑی سی کمی آئی اور قریب تھا کہ وہ مشعل اپنی تابندگی اور روشنی میں کمی کرتی، اس میں خون اشار القاسمی کا بھی شامل ہو گیا. پھر جب یہ روشنی بڑھی تو اس میں خون شہیدوں کا شامل ہوتا رہا، اور اب اس چراغ میں، اس مشعل میں اتنا خون شامل ہو گیا ہے کہ اب وہ بڑے بڑے طوفانوں میں بھی چمک رہی ہے، اب وہ بڑے بڑے چکڑوں میں بھی اپنی روشنی دکھلا رہی ہے، اور اسمبلی کے ایوان میں بھی وہ روشنی چمک رہی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ روشنی چمک رہی ہے، عدالت کے کٹہروں میں بھی وہ چراغ جل رہا ہے، اور وہ روشنی طوفانوں، اندھیروں، بیابانوں اور دنیا کفر کے ظلمت قدوں میں اس طرح روشن ہے کہ دشمن جاں بلب ہے، دشمن تڑپ رہا ہے، لیکن صحابہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے.
حضرت صحابہ،
میرے بھائیو، آپ میں سے اگر کسی شخص میری بات سنی ہی نہیں، میری گفتگو پر غور ہی نہیں کیا، میرے دلائل سنے ہی نہیں، میری طرف آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں فرمائی، تو گھر بیٹھے بٹھائے آپ مجھے دہشت گرد کہیں، آپ مجھے قاتل کہیں، آپ مجھے ظالم کہیں، آپ مجھے گالیاں دینے والا کہیں، آپ مجھے برا کہیں، یہ انصاف نہیں ہے. چاہیے یہ کہ کم از کم مجھے سنیں تو صحیح، میری بات پہ غور تو کریں، میرے درد کو تو سنیں، میرے دکھ کو تو سنیں. اگر یقین نہیں آتا، اس لمحے کو دیکھیں کہ 28 ستمبر 1991 کو لاہور میں وزیر اعظم نے مجھے کہا تھا، علماء کی میٹنگ میں 500 علماء تھے، وزراء تھے، بریلوی دیوبندی آل حدیث تھے. انہوں نے کہا چھوڑو, تم لڑتے ہو آپس میں, تم جھگڑتے ہو, تم فساد کرتے ہو, بس ہو گئی بڑی باتیں. میں نے کہا میری بات سنو. اس نے کہا نہیں سنتے. میں نے کہا نہیں جا سکتے تم بات سنے بغیر. یہ بھی
رحمان فاروق کی جنگ میں کل بھی زندہ تھا, جنگ میں کل بھی زندہ تھا.
پھر یہ بات تاریخ بنی. تاریخ کے طالب علموں کو پتا ہے کہ جب کوئی شخص قومی فیصلہ کرتا ہے, قومی نوعیت کی بات کرتا ہے, تو وہ تاریخ ہوتی ہے. چنانچہ تاریخ میں وہ منظر بھی محفوظ ہوا کہ حکمرانوں کے سامنے سپاہ صحابہ کا موقف ہم نے پیش کیا. میں نے شیعہ کی کتابیں پیش کی, میں نے اپنا درد پیش کیا, میں نے سپاہ صحابہ کا موقف رکھا, مولانا حق نواز شہید کا موقف میں نے پیش کیا. تو وہ وزیر اعظم صاحب جو چند منٹ پہلے کہتے تھے کہ آپ کی بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے, علماء نے بڑی باتیں کی, انہوں نے میری بات کو تسلیم کیا, میری بات کو توجہ دی. میں نے کہا یہ ہے کتاب خمینی نے لکھی جس میں حضرت عمر کو کافر لکھا, یہ ہے کتاب. میں کتاب لے گیا تھا, فارسی میں کتاب تھی. اس نے کہا یہ ایران کی چھپی ہوئی ہے. میں نے کہا میں آپ کے لاہور کی چھپی ہوئی دکھاتا ہوں اور آپ کی کوٹھی سے ڈیڑھ فرلانگ کے فاصلے پر چھپی ہے, اور نہ چھپی ہو تو مجھے ابھی گولی مار دی جائے, میں یہاں کھڑا ہوں. وہ کتاب ہم نے دکھائی تحفہ حنفیہ غلام حسین نجفی کی لکھی ہوئی. تو وزیر اعظم نے پھر اس کتاب کو دیکھا, پڑھا. مولانا دستار خان نیازی چیخ اٹھے. اس کے 250 صفحے پہ لکھا تھا ابو بکر عمر عثمان کا نام. انسان اپنے اعلی تناسل پر لکھے اور پھر بھی بیوی کے پاس جائے تو اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں. جب میں نے یہ کتاب پیش کی پورے مجمع میں سناٹا تاری ہو گیا. علماء چیخ اٹھے, وزراء رو پڑے, وزیر روئے. نواز شریف نے کانوں کو ہاتھ لگایا. یہ کتاب ایک آدمی نے کہا انڈیا سے چھپی ہوگی. میں نے کہا انڈیا سے چھپی ہوگی میں آج سپاہی صحابہ توڑ دیتا ہوں. آؤ بات تو کرو. میں کہتا ہوں کہ میرے باپ کو گالی نہ دو. تم کہتے ہو یہ فساد کرتا ہے. میں کہتا ہوں میری ماں کو گالی نہ دو. تم کہتے ہو یہ فساد کرتا ہے. میں کہتا ہوں میری بہن کو گالی نہ دو. تم کہتے ہو یہ جھگڑا کرتا ہے. اور میں بازار سے گزرتا ہوں, میری اما کو ایک آدمی اینٹ مارتا ہے, اس کا سر پھٹ جاتا ہے. میں اس کے سر کو مرم پٹی لگانے کے لیے بیٹھ جاتا ہوں, اس کے سر پہ پٹی لگاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, اور جب میں اپنی ماں کا سر پہ پٹی لگاتا ہوں میری چیخ نکل جاتی ہے, میں رو پڑتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے ماں کے سر پہ اینٹ ماری گئی ہے. جب میں اس مرہم پٹی پہ روتا ہوں تو سننے والا کہتا ہے کہ تم نہ رو, وہ تمہارے رونے سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے, تمہارے رونے سے ملک تباہ ہوتا ہے, تمہارے رونے سے ملک میں فساد مچتا ہے. یعنی جس نے میری ماں کو اینٹ ماری اس سے فساد نہیں مچا, جس نے میری ماں کا خون بہایا اس سے فساد نہیں مچا. میں چیختا ہوں, میں روتا ہوں, جو میرا حق ہے تو فساد مچتا ہے. میری ماں عائشہ کو طوائفہ کہا گیا. میں چوک میں روتا ہوں, میں بازار میں روتا ہوں, میں گلیوں میں روتا ہوں. تم کہتے ہو فساد مچتا ہے. اگر تمہارے امن کا یہی فلسفہ ہے کہ جس نے عائشہ کو طوائفہ کہا اس کو نہیں روکتے, جو چیختا ہے اسے روکتے ہو, تو پھر امن کے اس فلسفے کو میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا چاہتا ہوں. ذمہ داروں, علاقہ شور کوٹ کے چودھریوں, نوابوں, سنیوں, خواہ بریلوی ہو, خواہ آل حدیث ہو, خواہ دیوبندی ہو, خواہ ملازم ہو, آؤ میں تمہیں اپنے درد کی کہانی سناؤں. ہم کوئی پاگل ہو گئے ہیں کہ حق نواز شہید ہو گیا, اسار القاسمی آیا وہ بھی شہید ہو گیا, عبد الصمد شہید ہو گیا, پانچ علماء شہید ہو گئے, پیٹ جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے اور سپاہی صحابہ کے پرچموں میں لپیٹ کر بچوں کو قبروں میں اتارا, اور اس کے بعد بھی آج بھی اسی چوک پہ کھڑے ہیں, اسی شاہراہ پہ کھڑے ہیں, اسی تختہ دار پہ کھڑے ہیں, اسی مقتل پہ کھڑے ہیں, اسی کونے میں کھڑے ہیں جہاں سے گولی آ رہی ہے. ہم پاگل نہیں ہو گئے, ہمارے بھی بچے ہیں, ہماری بھی بیویاں ہیں. کبھی سوچو کیا درد ہے. درد یہ ہے کہ خمینی نے ایران میں انقلاب برپا کر کے ابو بکر کو کافر لکھ کر 13 زبانوں میں کتابیں پوری دنیا میں بانٹ دی, عائشہ کو طوافا لکھا 13 زبانوں میں پوری دنیا میں بانٹ دیا. اب اگر میں بے غیرت ہوں تو چپ کر جاؤں, غیرت مند ہوں تو اس لٹریچر سے ٹکرا جاؤں. نہیں دیکھتے ہو آغاز کس نے کیا؟ توجہ کیجئے میری طرف, میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں, یہ تو آج کی بات ہے. پوری دنیا کا کوئی سنی, توجہ میری طرف ہے, پوری دنیا کا ہے توجہ میری طرف ہے, پوری دنیا کا کوئی سنی جھگڑالو نہیں ہو سکتا. یہ ہے میرا آج کی تقریر کا دعویٰ کہ پوری دنیا کا کوئی سنی جھگڑالو لڑائی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی بات کہ پوری دنیا کا کوئی سنی جھگڑالو کیسے جھگڑالو ہوگا کہ ابو بکر عمر عثمان ہماری عقیدت کا مرکز ہے, اور جس طرح یہ عقیدت کا مرکز ہے اسی طرح علی المرتضیٰ بھی عقیدت کا مرکز ہے, حضرت حسین بھی عقیدت کا مرکز ہے, حضرت حسن بھی عقیدت کا مرکز ہے. جو ابو بکر کو برا کہے گا ہم اس سے لڑیں گے, لیکن جو علی سے برا کہے گا اس سے بھی لڑیں گے. تو جب میرے نزدیک عقیدت کی جگہ ساری چیزیں ہیں تو جھگڑا میری طرف سے کیسے؟
کیا بات, کیا بات,
غور تو کرو اس پہ, غور کرو. میں کہتا ہوں ابو بکر سچا, یہ کہنے سے لڑائی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں علی بھی سچا, اس کہنے سے لڑائی ہوگی. میں کہتا ہوں عائشہ سچی, یہ کہنے سے لڑائی ہوگی. لڑائی ہوگی کب؟ کبھی غور کیا؟ اتنا بڑا مسئلہ ہے 1400 سال کا, کوئی لجنا بیٹھی, کوئی جیوری بیٹھی, کوئی جج بیٹھے, کوئی پارلیمنٹ کے ممبر بیٹھے, کوئی مولوی بیٹھے, کبھی پیر بیٹھے, کبھی وزیر بیٹھے, کہ دیکھے تو صحیح جھگڑا ہوتا کیسے ہے. آؤ اس فلسفے کو حل کرو, اس عقدے کو حل کرو, اس گتھی کو سلجھاؤ, اس عقدے کو حل کرو, واہ کرو اس عقدہ کشائی کو, دیکھو دنیا کو بتاؤ کہ جھگڑا کیسے ہوتا ہے. بھئی میرے نزدیک 1400 سال ہو گئے, حنفی ہیں, حنفی سنی اور حنبلی سنی اور مالکی سنی, شافی سنی, بریلوی سنی, دیوبندی سنی, آل حدیث سنی. 14 صدیاں بیت گئی, 14 صدیوں میں کسی بریلوی نے, کسی آل حدیث نے, کسی دیوبندی نے, کسی حنفی نے, کسی مالکی نے, کسی شافی نے, کسی حنبلی نے, چار فتح کے ماننے والے اور 3 فرقے پاکستان میں سنیوں کے ہیں, 14 صدیوں میں کسی 7 فرقوں میں کسی فرقے کے مولوی نے, کسی فرقے کے پیر نے علی کو گالی دی ہو, کتاب دکھاؤ. ان کو گالی دی ہو, کتاب دکھاؤ. حضرت فاطمہ کو برا کہا ہو, حوالہ دکھاؤ. 14 صدیوں میں, بڑا چیلنج کرتا ہوں, 14 صدیوں میں, 14 صدیوں میں کسی سنی مولوی نے 14 صدیوں میں اس شخص کے خلاف کتاب لکھی ہو جس کو شیعہ کہتا ہے میری عقیدت کا مرکز ہے. یعنی شیعہ کی محبت علی المرتضیٰ سے ہے یا نہیں, بحث علیحدہ ہے, لیکن شیعہ کا دعویٰ ہے کہ علی سے میری محبت ہے, حسین سے میری محبت ہے, حسن سے میری محبت ہے. یہ شیعہ کا دعویٰ ہے کہ فاطمہ سے میری محبت ہے. لیکن 14 صدیوں میں اور شیعوں بتاؤ میرے کسی سنی عالم نے تمہاری عقیدت کے مرکز علی کو برا کہا ہو, کتاب دکھاؤ. حسین کو برا
کہا ہو، کتاب دکھاؤ، فاطمہ کو برا لکھا ہو کتاب دکھاؤ، حسن کو برا لکھا ہو کتاب دکھاؤ، اور 14 صدیوں میں کوئی کتاب نہیں دکھا سکتے، کوئی تحریر نہیں دکھا سکتے، کوئی فتویٰ نہیں دکھا سکتے، آؤ میری عقیدت کا مرکز صدیق ہے، تم نے ہر دور میں اسے کافر کہا، عمر کو ہر دور میں کافر کہا اور عثمان کو ہر دور میں کافر کہا، جھگڑالو میں یا تم؟ میں تمہیں کافر کہتا ہوں، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تم عمر کو کافر لکھو ہمیں تکلیف نہ ہو، تم عائشہ کو کافر لکھو ہمیں تکلیف نہ ہو، تم ابو بکر کو کافر لکھو ہمیں تکلیف نہ ہو، ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم بغیرت ہو گئے ہیں، ہمارے خلفاء لوارث ہو گئے ہیں، کہ تم ان کو کافر کتابوں میں لکھو، تحریروں میں لکھو، فتویٰ لکھو عین الحیات میں، عین الحیات جلد 2 میں ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ 4 مرد اور 4 عورتیں ایسی ہیں دنیا میں جن پر لعنت کرنا واجب ہے، جن میں 4 عورت 4 مرد اور 4 عورتیں ان پر لعنت کیے بغیر امام جعفر صادق مسلح سے نہیں اٹھتے تھے، 4 آدمی کون کون سے 4 آدمی؟ پہلا آدمی ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا معاویہ، پہلی عورت عائشہ، دوسری حفصہ، تیسری میمونہ، چوتھی ہندہ، 4 مرد 4 عورتیں، جب تک کوئی مومن، جب تک کوئی شیعہ اس پر لعنت نہ کرے مسلح سے اٹھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چنانچہ 12 امام شیعہ کہتا ہے کہ وہ جب تک ان پر لعنت نہیں کرتے تھے مسلح سے نہیں اٹھتے تھے، تیری کتاب میں، تیرے فرض میں، تیرے واجبات میں، تیری عبادت میں ابو بکر پہ لعنت کرنا واجب ہو، میں تجھ پر لعنت کروں تو فسادی کہلاؤں اور تو صدیق پہ لعنت کرے تو میں تجھے کچھ نہ کہہ سکوں، یاد رکھ یہ فلسفہ ہم نے اڑا دیا ہے، یہ فلسفہ توڑ دیا ہے، یہ فریب ہم نے چاک کر چھوڑا ہے، حق نواز نے اس مکروہ چہرے سے اتار کر تجھے چوک میں ننگا کر دیا، کتوں نے کبھی ابو بکر کو گالی نہیں دی، یاد رکھو میری بات سنیں، نعروں کا مقابلہ کرنا ہے آپ نے، میری بات سمجھے ذرا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی دنیا کا سنی فساد کا آغاز نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا سنی فساد کا آغاز کیسے کرے گا فساد کا؟ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہماری عقیدت کی آماجگاہ ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اگر حضرت علی کے خلاف کوئی سنی کتاب لکھے تو وہ فسادی ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں جس طرح ابو بکر کو برا کہنے والے کو پھانسی دی جائے اس طرح علی کو برا کہنے والوں کو بھی پھانسی دی جائے، یہ ہمارا مطالبہ حق ہے یا نہیں؟ جس طرح عمر کو برا کہنے والوں کو سزائے موت دی جائے اسی طرح حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین کو جو شخص تحریر میں، تقریر میں، اشارے میں، کنائے میں برا کہتا ہے اسے تختہ دار پہ چڑھاؤ، یہ ہمارا مطالبہ حق ہے یا نہیں؟ تو جب ہم شیعہ جن کو اپنی عقیدت کا مرکز کہتے ہیں ان کو ہم بھی اپنی عقیدت کا مرکز کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں فاطمہ ہماری عقیدت کی جگہ ہے، ہم کہتے ہیں تم سے زیادہ ہماری عقیدت کی جگہ ہے، شیعہ کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں حسین ہمارا ہے، شیعہ کہتے ہیں علی ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں علی ہمارا ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے کہ تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ علی کس کا ہے، شیعہ نے کہا علی ہمارا ہے، میں نے کہا علی ہمارا ہے، اس نے کہا ہمارا ہے، میں نے کہا ہمارا ہے، میں نے کہا تیرے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں کہ علی ہمارا ہے، انہوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے، میں نے کہا میرے پاس دلیل یہ ہے علی ہمارا ہے، کہ جب میں نے پوچھا علی تیرا کلمہ کیا ہے تو علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب تجھ سے پوچھا کہ کلمہ کیا ہے تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فضل، میں نے کہا علی تیرا کلمہ، فرمایا میرا کلمہ 2 جزوں والا، شیعہ کا کلمہ 5 جزوں والا، فیصلہ گھر میں جا کر کرو کہ تمہارا کلمہ علی سے ملتا ہے یا میرا کلمہ علی سے ملتا ہے، علی کس کا ہے؟ یہ تو علیحدہ تاریخ ہے، علیحدہ عنوان ہے. میں نے کہا علی ہمارا ہے. کیسے ہمارا ہے؟ کہ تم کہتے ہو قرآن 17,000 آیتوں والا، علی المرتضیٰ کہتے ہیں قرآن 6,666 آیتوں والا. تو اگر فیصلہ کرنا ہے تو آؤ آج ہی کر لیتے ہیں، پچھلی ساری باتوں کو چھوڑو. آج پوری دنیا کے اندر دو قرآن موجود ہیں، اہل سنت والجماعت کا امام عثمان غنی ہے اور علی المرتضیٰ بھی اہل سنت کا امام ہے. سوال یہ ہے کہ اس وقت یمن کے اندر، یمن کے عجائب گھر میں، یمن کے کتب خانے میں، یمن کے میوزیم میں جو قلمی نسخہ قرآن کا موجود ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور استنبول کے عجائب گھر میں جو آج قرآن لکھا ہوا ہاتھ کا موجود ہے وہ عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود ہے. حکمران موجود ہیں، مولوی موجود ہیں، وزارتیں موجود ہیں، عرب سلطنتیں موجود ہیں، یمن بھی موجود ہے، استنبول بھی موجود ہے. جو قرآن علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، جو قرآن عثمان غنی کے ہاتھ کا لکھا ہوا، ان دونوں قرآنوں کو ایک جگہ جمع کرو. اگر علی کا لکھا ہوا قرآن عثمان غنی کے قرآن سے مل جائے تو علی ہمارا. ٹھیک ہے فیصلہ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فیصلہ. اگر تمہارے 17,000 ایتوں والا وہ قرآن ہو تو علی تمہارا. ٹھیک ہے بھیا، اس کو چھوڑو. ایک بات کہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں. شیعہ کا عقیدہ ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے یہ شراب خور خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، توجہ میری طرف کریں ذرا. یہ بنیادی عقیدہ شیعہ کے نزدیک موجودہ قرآن جو ہے یہ اصلی نہیں ہے. اصلی قرآن حضرت علی کے پاس تھا، بعد میں انہوں نے وہ قرآن امام مہدی کو دے دیا جو 6 سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے، ان کو دے دیا. ٹھیک ہے، وہ قرآن تو چلا گیا اور اس کی آیتیں تھیں 17,000 بقول شیعہ کے. اس موجودہ قرآن کی آیتیں ہیں 6,600. یہ ایک علیحدہ بحث ہے. میں ایک اور سوال کرتا ہوں کہ شیعہ رسول اللہ کے دور میں قرآن کاغذ پہ نہیں تھا، اس بات پہ غور کریں. رسول اللہ کے دور میں قرآن کاغذ پہ، قرآن کاغذ پہ کہاں تھا؟ قرآن درختوں کے پتوں پہ تھا، چمڑے کے پرتوں پہ تھا، لکڑی کی تختیوں پہ تھا. تین چیزوں پہ قرآن تھا. حضور علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو ایک لفظ بھی قرآن کا کاغذ پہ نہیں تھا، قرآن کا ایک لفظ بھی کاغذ پہ. جب حضرت علی کا دور شروع ہوا، جس دن حضرت علی نے خلافت کا حلف اٹھایا، اس دن یہ سارا قرآن کاغذ پہ تھا. اس دن یہ سارا قرآن، یہ قرآن کاغذ پہ لایا کون؟ یہ قرآن کاغذ پہ حضور کی وفات سے حضرت علی کے خلافت کے پہلے دن تک درمیان میں جو وقفہ ہے، اس وقفے میں قرآن کاغذ پہ آیا، اس وقفے کو تم کافر کہتے ہو. نہیں سمجھے میری بات؟ کہ وہ جو وقفہ ہے کتنے سال کا ہے؟ 24 سال کا. کتنے سال کا؟ لوگ بات غلط فہمی میں کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جامع القرآن ہے. یہ کہنا صحیح نہیں، یہ بات غلطی اس دور کریں، اس کا ازالہ کریں. قرآن پاک کو کاغذ پہ لانے والی ذات صدیق اکبر ہے. کہ جب صدیق اکبر کی خلافت شروع ہوئی، جنگ یمامہ میں قرآن کے 750 قاری شہید ہو، حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر قاری سارے شہید ہو گئے قرآن ضائع نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر قرآن کو کاغذ پہ منتقل کرو، جو باقی قاری بچ گئے ان کو بٹھا کر قرآن کاغذ پہ لاؤ. سارے قاری ایک جگہ جمع کیے، قرآن کاغذ پہ لانے کا آرڈر کیا. پتے لائے گئے، چمڑے کے پرت لائے گئے اور لکڑی کی تختیاں لائی گئیں. 70 قاری بٹھائے گئے. ابو بکر صدیق کے دو سالہ دور خلافت میں سارا قرآن کاغذ پہ منتقل ہوا. تجویز دینے والا فاروق اعظم تھا, جمع کرنے والا صدیق اکبر تھا, اور جب جمع ہو گیا اور قرآن بن گیا, ابو بکر فاروق اعظم نے اسی قرآن کو آگے پھیلانا شروع کر دیا, نقلیں شروع کی, لیکن سب سے زیادہ نقلیں عثمان غنی نے بنائی, 70 نقلیں قرآن کی بنا کر دنیا کے 60 ملکوں میں بھیجی. گویا کہ جامع قرآن صدیق اکبر ہے, مجوز قرآن فاروق اعظم ہے, ناشر قرآن عثمان غنی ہے. ٹھیک ہے, ناشر قرآن. اب مجھے بتاؤ کہ قرآن پیغمبر کے دور میں کاغذ پہ نہیں تھا, علی کے دور میں کاغذ پہ تھا, درمیان میں جو 24 سال کا وقفہ ہے, خمینی کہتا ہے ابو بکر کافر, عمر کافر, عثمان کافر. اگر یہ کافر تھے, کاغذ پہ لانے والا کون تھا, جمع کرنے والا کون تھا, ترتیب دینے والا کون تھا, نشر کرنے والا کون تھا, آگے بھیجنے والا کون تھا, اور جس نے قرآن جمع کیا اگر وہ کافر ہو, قرآن پر اعتماد کیسے رہے گا؟ اور تو تو قرآن پڑھ کر قرآن کا انکار کرتا ہے. میں قرآن کی عظمت پہ قربان جاؤں, قرآن شروع ہوتا ہے, کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور ذالک الکتاب کہتا ہے کہ ذالک الکتاب, اس کتاب میں لا ریب فیہ, شک کوئی نہیں, یہ کہنے کی ضرورت نہیں. دنیا میں بڑی اور کتابیں ہیں, کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جو شروع ہونے کے وقت کہے کہ مجھ میں شک نہ کرنا, ایسی کوئی دنیا میں کتاب نہیں. قرآن وہ کتاب ہے کہ شروع کرتے ہوئے اقرار کراتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پڑھنے سے پہلے تو کہے کہ اس میں شک نہیں, معنی میں شک نہیں, لفظوں میں شک نہیں, مفہوم میں شک نہیں, آیتوں میں شک نہیں. کیوں؟ کہ خدا کو پتا تھا شک کرنے والے آئیں گے, تبدیل کرنے والے آئیں گے, آیتیں بدلنے والے آئیں گے, غلط عقیدہ رکھنے والے آئیں گے. اللہ نے لوح محفوظ پہ اعلان کر چھوڑا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پڑھنے سے پہلے اقرار کر اس کتاب میں شک نہیں. لیکن اس سے بھی پہلے اللہ نے اقرار یہ لیا, الف لام میم. الف لام کا کیا معنی؟ الف کا معنی اللہ ہے, لام کا معنی جبریل ہے, میم کا معنی محمد ہے. خدا دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ الف سے مراد اللہ, لام سے مراد جبریل, میم سے مراد محمد. بھیجنے والا اللہ ہے, لانے والا جبریل ہے, جس پہ اترا وہ محمد ہے. اب اگر تو شک کرے گا, پہلے اللہ پہ کرے گا, پھر جبریل پہ کرے گا, پھر محمد پہ کرے گا. جو قرآن پہ شک کرتا ہے اس کا خدا پہ ایمان نہیں, جبریل پہ ایمان نہیں, مصطفیٰ پہ ایمان نہیں. پھر مرتضیٰ رسول اللہ کی وفات کے بعد 2 سال تک صدیق کے پیچھے کھڑے تھے. کتنے سال تک؟ کتنے سال تک؟ 2 سال تک ابو بکر کے پیچھے کھڑے رہے. تم ابو بکر کو کہتے ہو کافر, علی پیچھے کھڑے رہے. پھر 10 سال تک عمر کے پیچھے علی کھڑے رہے, تم کہتے ہو عمر کافر. پھر 12 سال تک عثمان کے پیچھے کھڑے رہے, تم کہتے ہو عثمان کافر. سوال یہ ہے کہ علی المرتضیٰ نے ابو بکر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی, عمر کے پیچھے نماز کیوں پڑھی, عثمان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ میں تو محبت کی بات کرتا ہوں. علی اور صدیق میں فرق نہیں, علی اور عمر میں فرق نہیں, علی اور عثمان میں فرق نہیں. تو کہتا ہے ابو بکر کافر, علی سچا, تجھ سے زیادہ جھوٹا کون, تجھ سے زیادہ فسادی کون؟ تو صحابہ میں فساد کی بات کرتا ہے, میں صحابہ میں محبت کی بات کرتا ہوں. 24 سال تک, کتنے سال تک؟ 24 سال تک حضرت حسن نے نماز کس کے پیچھے پڑھی, حسین نے نماز کس کے پیچھے پڑھی, علی نے نماز کس کے پیچھے پڑھی؟ کہتے ہیں جناب تقیہ کر لیا تھا. اگر تقیہ تن انہوں نے پڑھ لی تو تقیہ کیوں نہیں کرتا؟ تو بھی تقیہ کر, تو تقیہ کر کے خاموش ہو جا. علی المرتضیٰ سے کہتا تقیہ کیا, جسے اسد اللہ الغالب کہتا ہے اس نے تقیہ کیا, جسے شیر خدا کہتا ہے اس نے تقیہ کیا, اور جسے تو مشکل کشا کہتا ہے اس نے تقیہ کیا, جسے اسد اللہ الغالب صاحب ذوالفقار کہتے ہیں اس نے تقیہ کیا. میرے نزدیک تقیہ کی کہانی فراڈ ہے. میرے نزدیک علی بہادر تھا, علی شیر خدا تھا, علی صاحب ذوالفقار تھا, علی حیدر کرار تھا, علی علم نحو کا بانی تھا, فساد کا بانی تھا, بلاغت کا بانی تھا, علی تقوی کا امام تھا, ولایت کا امام تھا, علی مرجع علم و فضل تھا, اتنے بڑے کمالات والا. لیکن اسی علی کو میں دیکھتا ہوں کہ جب صدیق مسلح پہ آیا تو وہ علی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے, پھر عمر آیا تو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، پھر عثمان آیا تو پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو جس کے پیچھے علی کھڑا ہے سنیوں بھی اسی کی سنی بھی اسی کے پیچھے کھڑا ہے، جس کے پیچھے حسین کھڑا ہے سنی بھی اسی کے پیچھے کھڑا ہے، جس کے پیچھے حسن کھڑا ہے سنی بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ شیو علی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ علی سنیوں کا، سنی علی کے، اس لیے کہ علی کا کلمہ سنیوں والا، علی کا قرآن سنیوں والا، علی کی نماز سنیوں والی، علی کا روزہ سنیوں والا، علی کی عبادت سنیوں والی۔ اسلام کے جتنے شعار ہیں ایک اسلام کا شعار تم علی المرتضیٰ کے ساتھ اپنا ثابت نہیں کر سکتے، ایک بھی، ایک بھی۔ فرائض، واجبات، عوامر، نواہی، طرز عمل، ایک بھی۔ سنیوں کی طرف سے لڑائی کیسے ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے سنیوں کی طرف سے لڑائی ہو سکتی ہے؟ میرا دعویٰ یہ ہے کہ 14 صدیاں بیت گئیں، کوئی کتاب کسی سنی نے خاندان نبوت کے خلاف لکھی ہو تو کتاب کا نام بتاؤ، 14 صدیوں۔ لیکن شیعہ نے ہر دور میں صحابہ کے خلاف کتابیں لکھی، ہر دور میں ابو بکر کو کافر لکھا، ہر دور میں عمر کو کافر لکھا، ہر دور میں عثمان غنی کو کافر لکھا، ہر دور میں صحابہ کو کافر لکھا، ہر دور میں عائشہ کو طوائفہ لکھا، ہر دور میں پیغمبر کے خاندان کو، نبی کی بیویوں کو برا کہا، رسول اللہ کے رفقا کو کافر لکھا، منافق لکھا، مرتد لکھا، بدماش لکھا، شیطان لکھا، اور کتابوں میں لکھا، وہ کتابوں کو عام کیا، مفت تقسیم کیا۔ یہ کتابیں تقیے کے تہ میں چھپی ہوئی تھیں، لیکن خمینی نے 11 فروری 1979 کو انقلاب ایران کے بعد اعلان کیا۔ اب چونکہ حکومت اسلام مذہبی شیعہ کی قائم ہو چکی ہے، اب تقیہ ممنوع ہو گیا، تقیہ حرام ہو گیا، اب کتابوں کو عام کریں گے، مشن کو عام کریں گے، فکر کو عام کریں گے۔ آج اگر چوک میں شیعہ کا کفر ننگا ہوا تو یہ قصور حق نواز کا نہیں، یہ قصور خمینی کا ہے کہ جس نے تیرا پاجامہ خود ہی چوک میں اتار دیا، تیرا چہرہ خود ہی ننگا کر دیا، تجھے خود ہی ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا، تیرے مکروہ چہرے سے پردہ تیرے باپ نے اتارا ہے۔ ہم نے تو نشاندہی کی ہے، ہم نے کہا دیکھو یہ ننگا کھڑا ہے، لیکن کپڑا اتارنے والا تو خمینی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو، ملا باقر مجلسی کا نام سنا ہے؟ سنا ہے آپ نے نام؟ نہیں سنا۔ ملا باقر مجلسی وہ امام ہے شیعہ جس کے بارے میں خمینی نے کشف اسرار کتاب 112 صفحے پہ لکھا کہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت، جتنی زندگی کے لمحات ہیں ملا باقر مجلسی کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اس میں روشنی۔ دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں میں ہے۔ یہ کس نے لکھا؟ خمینی۔ اور ملا باقر مجلسی نے حق الیقین جلد 2 میں عقیدہ رجب بیان کیا، رجب کا تھا۔ اس عقیدہ رجب میں، عقیدہ رجب کا معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی جب اللہ تعالی چاہے، اللہ تعالی نہیں، جب امام چاہے، امام جس کو چاہے قیامت سے پہلے بھی قبر سے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ شیعہ کا عقیدہ، یہ پوری دنیا کے کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں، لیکن شیعہ کے امام کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ جب امام آئے گا، امام جب چاہے گا، جس کو چاہے گا قیامت سے پہلے قبر سے زندہ کر سکتا ہے، حساب لے سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے۔ چنانچہ حق الیقین جلد 2 میں ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ امام مہدی جب آئیں گے، سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، طواف کر کے مدینہ منورہ جائیں گے، حضور کے روضے سے باہر کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں سے پوچھیں گے بتاؤ رسول اللہ کے روضے میں پیغمبر کی قبر کے ساتھ 2 قبریں کس کی ہیں؟ وہ کہتا ہے حالانکہ امام کو پتا ہوگا کہ وہ قبریں ابو بکر و عمر کی، لیکن وہ لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے کہے گا بتاؤ یہ 2 قبریں کس کی؟ لوگ کہیں گے ایک قبر ابو بکر کی ہے، ایک عمر کی ہے۔ تو ملا باقر مجلسی ملوم کہتا ہے کہ امام مہدی کہے گا ابو بکر و عمر کو یہاں دفن کیوں کیا گیا؟ لوگ کہیں گے یہ رسول اللہ کے سسر تھے، پیغمبر کے دوست تھے، نبی کے رفیق تھے، نبی کے مسلوں کے وارث تھے. امام مہدی کہے گا دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہی ہوا، سب سے بڑی برائی یہی ہوئی. اس کے بعد وہ آگے بڑھے گا رسول اللہ کے روزے سے باہر کھڑا ہو کر، پھر یہ کہے گا کہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ نبی کے روزے میں ابو بکر و عمر کی قبریں بنائی گئیں. اس کے بعد آگے بڑھ کر پیغمبر کے روزے کی دیوار توڑ دے گا، دیوار توڑ کر اندر داخل ہوگا، اندر داخل ہو کر ابو بکر و عمر کو قبروں سے زندہ کرے گا، زندہ کر کے نکالے گا اور ان کے کفن اتار دے گا اور زندہ کر کے کہے گا ابو بکر عمر، تو ابو بکر و عمر آج تک دنیا میں جتنے زنا ہوئے ہیں تمہاری وجہ سے ہیں، جتنی شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جتنی بدماشی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے ہے، جتنی برائی ہے تمہاری وجہ سے. اگر تم علی کا حق نہ چھینتے دنیا میں برائی نہ ہوتی، دنیا میں زنا نہ ہوتے، دنیا میں بدماشی کبھی نہ ہوتی. تم نے علی کا حق چھین لیا، تم نے علی المرتضیٰ کا حق چھینا، نہ خاندان نبوت کا حق چھینا، اس لیے یہ زنا ہوئے، اس لیے یہ بدماشی ہوئی. اس کے بعد وہ ملعون کہتا ہے کہ ابو بکر و عمر کو قبر سے نکال کر ان کے کپڑے اتار کر ان کو چوک میں لٹکا دے. سلامت کرو آ کر مجلسی ملعون کہتا ہے، توجہ، کہ اس کے بعد ابو بکر عمر، عثمان، ابو بکر اور عمر دونوں کی لاشوں کو، دونوں کی لاشوں کو قبروں سے نکال کر ان کے کپڑے اتار دے گا. ٹھہر جاؤ، کیا کرتے ہو تم؟ کوئی بات نہیں، ٹھہر جاؤ. ان کے کپڑے اتار کر ان کے ننگے جسموں کو مدینہ کے چوک میں لٹکا دے گا اور اس کے بعد ان کے جسموں پہ کوڑے برسائے گا، کوڑے برستے رہیں گے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی. مجھے بتاؤ علاقہ شور کوٹ کے مسلمانوں، جس ملک میں یہ کتاب ایران سے چھپ کر آئے، کالجوں میں بانٹی جائے، سکولوں میں بانٹی جائے، ابو بکر عمر کے خلاف لکھی جائے، میرا کیا حق ہے میں اس کے خلاف آواز کیوں نہ بلند کروں؟ میں چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں ایسے بدماش طبقے کو کافر کہنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. فرقے کو، ایسے فتنے کو، ایسے کفر کو جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حکومت کے بل بوتے پر دنیا میں پھیلے، ایسے کفر کے خلاف آواز بلند کرنا فرض ہے یا نہیں؟ ہم اس فرض پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، ہم نے کسی کے قتل کا آرڈر نہیں دیا، ہم نے کوئی ملک میں فساد نہیں مچایا. ابو بکر و عمر ہمارے ایمان کی متاع ہے، عائشہ صدیقہ میری ماں ہے، صحابہ ہمارے ایمان کی متاع ہے. ان کے خلاف تحریر چھپے گی، میں اس کے خلاف لڑوں گا، آواز اٹھے گی اس کے خلاف لڑوں گا، اور اس کے مقابلے میں فوج آئے، حکومت آئے، اس کا بھی مقابلہ کروں گا، اور اس کفر کو تش تش بام کر کے حق نواز کے مشن کی تکمیل تک آخری خون کا قطرہ بہانا عبادت سمجھتا ہوں. بتاؤ شور کوٹ کے علاقے کے لوگوں، ایم این اے آپ نے بھی بنائے، ایم این اے سپاہی صحابہ نے بھی بنایا، بنایا یا نہیں بنایا؟ جس نے پہلے حلف میں قرآن و سنت کی عبارت کا اضافہ کیا، جس نے آج تک کئی تقریریں صحابہ کی عظمت کے لیے اسمبلی میں کر چھوڑی، تم نے ایم این اے بنائے پرمٹوں کے لیے، تم نے ایم این اے بنائے، ایم پی اے بنائے سڑکوں کے لیے، نالیوں کے لیے، بازاروں کے لیے اور بازاروں سڑکوں کے لیے، اور تم نے ایم این اے بنائے فصلوں کے لیے اور کھاد کے لیے، ایجنسیوں کے لیے سپاہی صحابہ نے ایم این اے بنایا عائشہ کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے. میرے بھائیو، یہ میرے پاس کتاب ہے شیخ ثقیفہ، یہ دیکھیے کتاب، دیکھ رہے ہو شیخ ثقیفہ، اوپر نام ہے شیخ ثقیفہ. اکبر شاہ کراچی کا ایک ملعون ہے، اس نے یہ کتاب لکھی ہے، شیعہ نے، اکبر شاہ شیعہ یہ کتاب لکھتا ہے. کتاب کا نام شیخ ثقیفہ. شیخ ثقیفہ کا معنی حویلی والا بوڑھا، حویلی تھی حضرت سعد بن عبادہ کی، اس میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی. اس نے طنز کیا ہے, طنز کرتے ہوئے کہا, شیخ سقیفہ حویلی والا پورا, اوپر نام اب حضرت ابو بکر کا لکھا, نیچے کتے کا فوٹو بنایا ہے. یہ دیکھ غور کرے کس کا فوٹو, غور کرے کس جانور کا فوٹو. آج یہ بھی اس ملک میں وقت آنا تھا کہ محمد رسول اللہ کے رفیق, پیغمبر نے جس کو مسلح پہ کھڑا کیا اور جس نے پیغمبر کو بیٹی دی, نبی کے لیے سب کچھ لٹا کر ٹاٹ کے ٹاکیوں والے کپڑے جس صدیق نے پہن لیے, آج اس کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے جائیں اور میں احتجاج کروں تو کہتے ہیں یہ فساد ہو گیا. اس ملون نے کہا ابو بکر کو بچپن میں ایک نجومی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آخر الزمان نبی آئے گا, حکمران ہوگا. ابو بکر اس لالچ میں کہ جب وہ نبی آئے گا مجھے بھی حکومت مل جائے گی, بچپن میں نبی کے ساتھ چمٹ گیا. جب وہ فوت ہوا تو اس کی حکومت پہ قبضہ کر لیا. اس ملون سے کہو کہ ابو بکر کی اس عظمت کو نہیں دیکھتے, ابو بکر نے اسلام سے لیا کیا ہے, دیا کیا ہے. ابو بکر تو صرف دو سال حکمران رہا اور دو سال میں جب اس کا جنازہ اٹھا تو اس نے کہا بیٹا میرا جنازہ بھی, میرا جنازہ خدر کے انہیں پرانے کپڑوں میں اٹھا لینا. دشمن نے کہا, اب بیٹے نے کہا یہودی کیا کہیں گے, مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا نہ ملا. صدیق نے فرمایا میرا گزارا پرانی پرانے کپڑوں میں ہو جائے گا, اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے گا. ہائے جس ابو بکر نے ٹاکیوں کے کپڑے محمد کے کہنے پہ پہن لیے, اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جناب ابو بکر حکومت کے لالچ میں نبی کے ساتھ چمکا تھا. اس کفر کے بعد ہم خاموش رہیں, اس بدماشی کے بعد بھی ہم چپ کر جائیں. جب رسول اللہ یہ فرمائے کہ جب صحابہ کو گالیاں دی جانے لگے, عالم کو چاہیے فل یظہر العالم علمہ, عالم کو چاہیے میدان میں نکل آئے, فل یظہر العلم عالم علمہ, عالم کو چاہیے میدان میں اتر آئے اور اپنا علم ظاہر کرے. اور اگر ایسے وقت میں مولوی خاموش ہو گیا, پیغمبر نے فرمایا اس پر اللہ اور اس کے رسول اور ساری کائنات کی لعنت ہے. ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے اس کو, اس کے خلاف آواز اٹھانا, یہ دین ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیو یہ خمینی کی کتاب ہے, صحیفہ انقلاب, یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو میں نے وزیر اعظم کی مقرر کردہ کمیٹی میں پیش کیا. اس نے کہا تھا تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے کوئی کتاب نہیں چھاپی خمینی کی. میں نے کہا یہ وصیت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے چھاپی. اس کتاب کے 46 صفحے پہ خمینی نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میں بڑی جرت کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی رسول اللہ کے دور سے ہزار درجہ بہتر ہے. یہ خمینی میرے بھائیوں اور میرے سنی بھائیوں, میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا عبدالستار خان نیازی کو. مولانا عبدالستار خان نیازی نے اس کتاب کے بعد جب میں نے یہ حوالہ پیش کیا تو مولانا نیازی نے کہا کہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ فرار کا راستہ اختیار نہیں کر سکتی, اب اس ملک میں قانون بنے گا کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دی جائے. میرے بھائیوں توجہ کریں, اب یہ قانون بننا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے بھائیوں سپاہ صحابہ کی جدوجہد ایک دینی جدوجہد ہے. مجھے افسوس ہوا کہ اس علاقے میں شیعہ نے میری جماعت کے غریب کارکنوں سے کہا کہ تم جلسہ کر لو گے یہ مولوی چلے جائیں گے, تم تو یہاں رہو گے, اور جگیردارو اسی تو تنگ چھٹ رہی ہوتی جنگ میں. او جگیردارو او شور کوٹ تے جھنگ دور کوئی نہیں, شور کوٹ تے جھنگ اسا اتھے تنیا تے اتھے بھی تم سو. تم سا کہ نہ تم سا، میرے ایک غریب کارکن نو ہاتھ لاؤ کٹ دے سا انشاءاللہ تے جے تانوں ایک میں ٹھہرے جے تسا آکھو کہ مولوی بڑھ ماریے تے تجربہ کروے میری جماعت دا ایک کارکن اس جلسے تو بعد کسے جگیردار اس نو ہاتھ لایا میں ہاتھ کٹ دے سا، پیر لایا میں ٹنگا توڑ دے سا، اسا چوڑیاں نہیں پائیاں، سانو جان دیو جڑا بندہ موت ہاتھ تے رکھ کے پھرتا ہے وہ تواڈے انگریز تے ٹوجیاں کولو انگریز تے کولو خرخرے مل کے زمین حاصل کرن والے انہاں چکاریاں کولو ٹوجیاں کولو اور گورنمنٹ دے ڈاکٹر کولو اے جماعت خائف نہیں ہو سکتی۔ ٹھہرو یہ آدھے نے تے کافر نہ آخو، تسی آدھے ہو کافر نہ آخو، یہ تواڈے جڑے حکمران نا ڈی سی ایس پی ان قریب یہ بھی تانوں کافر آخ ٹھیک ہے۔ ہوں اسی وڈے افسروں کو وینے نا وزیراں کو کتاباں لکھائی اکھے ہم تے کافر اکھے ہم تے میں آخ مڑا دے نہیں اکھے تھوڑا جہ دیر ٹھہر جا اور اللہ تعالی سلامت رکھے ساڈے جرنیل نو اور جس طرح حق نواز نے اس کفر دا اعلان چوک سستا کر دیتا، اس اسمبلی چ سستا کر دیتا، کیتا کہ نہیں کیتا کہ اسمبلی وچ سپیکر آکھیا اور ٹھہرو سپیکر آکھیا کتے دا لفظ کیوں آکھیا ہے اور لازم تارک آخیا جڑا سپاہی صحابہ دا گستاخ ہے وہ کتے تو بھی بھیڑا ہے، یہ اسمبلی سے نہیں آخیا نہیں آخیا، اج حق نواز نو میرا پیغام اللہ پہنچا چلے کہ جڑی نیتا تو لے کے دنیا تے ودا ہائے اج اسمبلی چ تیرے رضاکار پوریا کر چڑیا کلے آ دینی دہشت گرد نکے اے جی ڈکیتیاں کر دین اے چوریاں کر دین، بھائی میں آخیا 70,000 ووٹ ساڈا جانگے 15,000-20,000 سپاہی صحابہ شامل ہے باقی بغیر سپاہی صحابہ دے جڑا ساڈا حامی ہے کوئی ساڈا ووٹر ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے کوئی بندہ وہ بھی ساڈے کھاتے چ پیندے ہو تسی جنید بغدادی ہو سارے اے سپاہی جڑے ڈکیتیاں کردے ہیں سارے پھڑے نہیں گئے ایک دو رہ گئے باقی پھڑے گئے تے میں چیلنج کرنا وہ ڈکیتیاں والے کو پوچھو کہ ڈکیتیاں آزم تارک کروائیاں کہ فاروقی کروائیاں یہ نہ انہیں الٹا لٹکا چھڈیا انہیں آخیا سچی گل ہے کہ وہ تو سانو مریندے ہیں یہ گل نہیں ہوئی جو مرضی پروپگنڈا تساں کرو یاد رکھو سپاہ صحابہ دی قوت انشاءاللہ خمینی قبر چو بھی نکل آوے تے نہیں مکدی انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے یہ خلوص ساڈے وچ رکھیا ٹھیک ہے ساڈیاں ذاتی غرضاں ایدے وچ شامل نہ ہوئیاں اور نیت ساڈی صحیح ہوئی تے ساری شیعت الٹی لٹک جائے یہ ایک کارکن دا وال ہی نہیں بگاڑ سکتے ٹھیک ہے تے جے ساڈیاں نیتاں پھٹ گئیاں تے مڑ توانوں مکاون دی لوڑ ہی نہ پوسی آپ ہی مکوے سی ٹھیک ہے میں کھری گل نہیں کی تھی یہ جو کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اتمام حجت کے لیے اللہ تعالی نے یہ آدم پنجابی میں تو گل مکا رہا ہوں گل کو سمجھ بھی آتی پی ہے میری اور اتنا بڑا جو جلسہ ہویا اس جلسے کا کوئی فائدہ بھی ہونا چاہیے کہ کوئی نہیں میرے نہ وعدہ کرو کہ ہر پنڈ وچ سپاہی صحابہ بڑے سن ہر موزج ہر موزج گل نہیں ہاتھ ذرا تھلے رکھو میں تواڈے نال پوری گل کر لواں میں گل پوری کر لواں یاد رکھو دیوبندی بریلوی آلِ حدیث سنی سارے بھائی ہیں. سنی سارے ایران دی حکومت نے 3 کروڑ روپیہ کراچی دے ایک مولوی نو دتا ہے کہ تو آپس وچ بریلوی دیوبندی لڑائی کرا دے. اس دیوارا تے لکھیا دیوبندی کافر نجدی کافر اہل حدیث کافر. یہ لکھیا بڑے دیوارا تے چاکنا ہوئی سنی تاریخ دے نام. لیکن اس نو بھی اللہ تعالی ناکام کیتا. پاکستان دے کسی بریلوی عالم نے اودی تائید نہیں کیتی. ٹھیک ہے او رحیم یار خان بورڈ لکھدا پیا ہائی تے گرفتار ہو گیا. معافی منگی ہے کہ مڑ قیامت تک ہی دینا اس مڑ چلا گیا کراچی. اچھا اس طرح نا اس طرح دے کئی واقعات اگے ہوئے. ہن اگاں بھی شاید ہوئے. شیعہ چاندن کہ انہاں نو سپاہی صحابہ نو اسی تا نہیں مکا سکتے. ہن بریلوی تے دیوبندیاں چ لڑائی پوائیے تے تا مکدے. تے کئی فتوے لاندن دی شیعہ نالوں تے دیوبندی کافر اندے آدھے کہ نہیں. او میں آدھا بریلوی بھراؤ جیڑا فتوا خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ شیعہ دے بارے دتا اودے تے ساڈے نال کٹے ہو جاؤ. اس سے تے آ جاؤ. مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فتوا دتا ہے اودے تے کٹے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور حضرت خواجہ نصیر الدین گولڑوی رحمت اللہ علیہ جیڑا انہوں نے فتوا اودے تے آ جاؤ. اور حضرت خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ انہوں نے فتوے تے آ جاؤ. بریلوی حضرات دے بڑے بڑے پیر مشائخ چ گزرے خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ انہوں نے ملفوظات عجیب گل لکھی ہے واقعات کہ او جڑا بندہ انہوں دے کول آندا ہی نا سکھ یا ہندو کلمہ پڑھ لینا شکل ویکھی کلمہ پڑھ لیا. ہندوؤں کیس کر دیتا انگریز دی عدالت وچ میاں والی کہ اے بندہ ساڈے بندیاں نو ورا لیندا ہے. ہندو ہندو کیس کیتا تے خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ علیہ نو انگریز عدالت طلب کیتا. طلب کر کے پوچھا خواجہ صاحب تسا ہندوؤں نو مسلمان کر دے ہو تشدد کر کے زیادتی کر کے ورگلا کے. انہاں آخیا میں کسے تے تشدد نہیں کیتا. میں کسے نو ورگلایا نہیں کسے نو لالچ نہیں دیتا. انہاں آخیا نہیں تسا لالچ دیندے ہو. تے خواجہ صاحب دی کرامت بڑی عدالت ظاہر ہوئی. خواجہ صاحب آخیا بھی میں انہاں نو تے لالچ چلو دیتا ہے تینو کہ لالچ دیتا ہے. یہ گل آخی تو انگریز کلمہ پڑھن لگ پیا. خواجہ صاحب آخیا میں انہاں نو تے دتی لالچ دیتا تینو کہہ دیتا ہے. وہ آخیا اشہد اللہ الہ الا اللہ کلمہ پڑھیا ساری عدالت مسلمان ہو گئی. میرے بھائیو انہوں نے کسے باہر آ کے آخیا کہ تصا جو اتنے ہندوؤں نو کلمہ پڑھایا شیعہ نو بھی کلمہ پڑھاؤ. بڑی گل کتاب انہوں نے آخیا کہ ہر بندہ چاہے کافر ہوئے چاہے مسلمان ہوئے اور اندر ایمان دی جڑی چنگاری ہوں دی نا ایمان دی جڑی اب شاخ ہے ہر بندے دے وچ او جڑا بندہ کافر ہو جاوے او کملا جاندی ہے کملا جاندی. جدو میں توجہ کرنا اللہ کو دعا کر کے تے او ہری ہو جاندی. تے شیعہ دے جڑے ایمان دی شاخ ہے او صحابہ تے تبرے دی وجہ نہ سڑ گئی ہے او ہری نہیں ہو سکتی. او ہری تے اولیاء اللہ دے اسی غلام ہیں اولیاء اللہ دے. میرے بھائیو بریلویو دیوبندی آل حدیثو سپاہ صحابہ پاکستان دی پہلی جماعت ہے جس نے اس امت دے سارے مسلمانوں نے ایک پلیٹ فارم تے جمع کر چکے ختم نبوت تو بات کیتا یا نہیں کیتا. تو انو جو مرضی کوئی آ کے تسا آکھو ابو بکر دی عزت تے اسی کٹے ہاں عائشہ دے دوپٹے تے اسی کٹے ہاں. ٹھیک ہو سو پہ ہر موزے تے ہر کھوچ سپاہ صحابہ بنے سو جڑے بناون گے کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کر ہاتھ اچا کھڑا کرو اچا گل یاد رکھ ووٹ کہ شیعہ نو نہیں دینا ووٹ شیعہ نو نکاح شیعہ نال قربانی شیعہ دی ذبیحہ شیعہ دا ہاتھ کھڑا کرو ذرا
جان کی قربان ہے. جنازہ سی.
ہاں جنازہ نہ پڑھنا نہ پڑھنا پڑھانا
ٹھیک ہے,
نہ پڑھنا نہ. جو کچھ بھی میں آخیا دین سمجھ کے آخیا, کی آخیا جی, جو کچھ آخیا دین سمجھ کے, تے جڑا کوئی ذمہ دار زیادتی کرسی او دے نال نبڑ سا بھی دین سمجھ کے ٹھیک ہے. وہ آخر دعوانا
کیوں یہ ظلم سنیوں, مومنا جاگ اٹھو ہو رہا ہے کیوں یہ ظلم سنیو, مومنا جاگ اٹھو کیوں تبر رہا ہے اصحاب کی شان پہ, کی شان پہ کیوں تبر رہا ہے اصحاب کی شان پہ, کی شان پہ احمد مصطفیٰ اور قرآن پہ, قرآن پہ احمد مصطفیٰ اور قرآن پہ, قرآن پہ ان تبرائیوں کے کرو سر قلم, ان تبرائیوں کے کرو سر قلم, سنیو مومنو ہو رہا ہے کیوں یہ ظلم, سنیو مومنو جاگ اٹھو جاگ اٹھو. پہلے غفلت کی نیندوں سے بیدار ہو بیدار ہو, پہلے غفلت کی نیندوں سے بیدار ہو بیدار ہو, دیکھ پھر تیرا اللہ مددگار ہو مددگار ہو, دیکھ پھر تیرا اللہ مددگار ہو مددگار ہو. ختم کر ڈالو کافر کے ناپاک عزم, ختم کر ڈالو کافر کے ناپاک عزم, سنیو مومنو ہو رہا ہے کیوں یہ ظلم, سنیو مومنو جاگ اٹھو جاگ اٹھو. ہاتھ میں ہو ہمارے خدا کا قرآن, خدا کا قرآن, ہاتھ میں ہو ہمارے